ہمیں جرت ہمت چاہت سے اس دین کو بچانا ہے، ہمیں جرت ہمت چاہت سے اس دین کو بچانا ہے، حکم قرآن گویدت کو ہم نے اپنانا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں باری تعالیٰ کا کہ جنہوں نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں، محبوں میں اور عاشقوں میں سے قرار دیا۔ یقیناً اس سے بڑا افتخار امت مسلمہ کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ ان کا رسول، ان کا نبی محمد، جو سردار الانبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں اور حبیب خدا ہیں، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی اور نعمت امت مسلمہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول کی ذات ہے جو تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کیے ہوئے ہے۔ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ انس رسول ہے جو آج ہمیں ایک مٹھی کی مانند بنائے ہوئے ہے۔ اگر حب رسول نہ ہو تو یقیناً انسان اپنے دل میں حب خدا پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر حب رسول نہ ہو تو حب علی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، حب فاطمہ الزہرا بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ رسول اس کائنات میں چکی میں کیل کی مانند ہیں۔ اگر رسول ہیں تو یہ کائنات ہے، اگر رسول ہیں تو یہ دین ہے، اگر رسول ہیں تو آل محمد کے وجود کا کوئی فلسفہ ہے۔ قارئ عزیز، اس مبارک موقع پر میں سب سے پہلے مجلس وحدت مسلمین کراچی ڈویژن کی وہ ہماری بہنیں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا اور حبیب خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محفل نعت اور محفل میلاد کا اہتمام کیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک بھرپور اجتماع ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ایک عظیم اجتماع جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت میں کہ جب عالم استکبار، دنیا کی استکباری طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے آل رسول اور رسول کی محبت کو چھین لیا جائے، اس وقت میں کہ جب امریکہ اور یورپ میں رسول جیسی عظیم ہستی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت میں جب توہین رسالت کی جا رہی ہے، اس وقت میں کہ جب رسول کی شخصیت کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، اس وقت میں محبت رسول کی ان محافل کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ دشمن اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت مسلمانوں کے دل میں روشن رہے گی، ہم مسلمانوں کو ان کے ٹریک سے نہیں ہٹا سکتے، ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے. اور جب تک محمد کے قلب پر نازل ہونے والا قرآن اور کتاب خدا، جب تک اس کی محبت اور اس کی عظمت جب تک مسلمانوں کے دل میں موجود ہے، ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے میرے عزیز سہران، میری عزیز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، کہ آج دشمن نے حبیب خدا کو بھی نشانہ بنایا ہے اور کتاب خدا کو بھی نشانہ بنایا ہے. قرآن مجید کو نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب کے نام سے موسوم کیا، اور نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والے انسان سے موسوم کیا، اسلام کو دہشت گردی سے متصل کر کے یہ دنیا جو ایک دفعہ فسق و فجور میں پڑھنے کے بعد، مادیت میں پڑھنے کے بعد، اللہ کا انکار کرنے کے بعد جو دنیا دوبارہ سے پلٹ رہی ہے اپنی فطرت کی طرف، یہ عالم انسانیت جو پلٹ رہی ہے، یہی یورپ اور امریکہ جو پلٹ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، یہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ عالم انسانیت، عالم بشریت پلٹ رہی ہے دین کی طرف، فطرت کی طرف، فطرت الہی کی طرف. لہذا دین کو ایسے مشبوہ اور مشکوک کر دیا جائے، رسول کے جو چہرہ اسلام ہے، قرآن مجید کہ جو دستور اسلام ہے، ان دو گراں قدر چیزوں کو اس طرح سے مشکوک بنا دو، اس طرح سے اس کے چہرے کو مسخ کر دو کہ پھر جو بشریت پلٹ رہی ہے دین کی طرف، وہ اسلام کی طرف نہ آنے پائے. 9/11 کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں عالم کفر سے تعلق رکھنے والی وہ بشریت کہ جس نے کبھی اسلام کی طرف توجہ نہیں کی تھی، آج بڑے پیمانے پر امریکہ اور مختلف یورپ کے ممالک میں بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. جتنا اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اتنا ہی لوگ اسلام کی طرف رغبت کر رہے ہیں. اور آج برطانیہ بھی پریشان ہے، فرانس بھی پریشان ہے کہ مسلمان اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ برطانوی اور فرانسیسی باشندے کہ جو کبھی عیسائی ہوا کرتے تھے یا ملحد ہوا کرتے تھے، شاید وہ مسلمان ہو جائیں اور آبادی کا تناسب پلٹ جائے، اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے. یہ ہے میرے نبی کا معجزہ اور یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. سوال
کتاب ہے عزیزو، لگتا ہے تھک گئے ہیں، اور جبکہ امام کہتے ہیں تھکا کون، ہم کہتے ہیں دشمن. دشمن کون؟ امریکہ. اور اسے کیا کرنا ہے؟ مارک پر کرنا ہے. لہذا اپنے نعروں کا جواب دل کی گہرائیوں سے اور پرجوش انداز میں آج آپ نے بتانا ہے کہ آپ عاشقانِ رسول ہیں، وہ رسول کی جو رحمت للعالمین ہیں. لہذا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہِ تکبیر، اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین سرا
فرحان عزیز. سوال یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ فلسفہ نبوت کے حوالے سے جو علماء کرام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا تاکہ اختیار کے ذریعے سے انسان کمال کے راستے کو طے کرے اور قرب الہی کی منزل پر پہنچے. لہذا اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی تاکہ اس عقل کی سیڑھی پر سوار ہو کر اس منزل کے راستے کو طے کر سکے. لیکن عقل انسانی عقل بشری کوتا ہے, بہت کم ہے, ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے. اس سیڑھی کی بلندی انسانی بشر کی عقل ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے اور جہاں سے عقل بشری اپنی حدوں کو چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وحی کی منازل شروع ہوتی ہے. وہاں سے نبوت عقل کو سہارا دے کر قرب الہی کی منزل پر پہنچاتی ہے. فلسفہ نبوت یہ ہے کہ انسان کو کمال کے راستے پر چلایا جائے. اگر نبی نہ ہو, اگر بعثت انبیاء نہ ہو تو انسان کمال کے راستے کو طے نہیں کر سکتا. انسانی معاشرے کبھی بھی کمال کے راستے کو طے نہیں کر سکتے. لہذا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ معاشرے کو کمال عطا کر سکے. اور رسول کی ذات میں, ان کی سیرت میں کچھ اصول ہیں. اگر امت مسلمہ ان اصولوں کو اپنا لے گی تو یقیناً اللہ امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن اگر ان اصولوں کو اپنایا نہ جائے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی. لاکھ ہم صلواتیں پڑھیں, لاکھ ہم میلاد رکھیں, لاکھ ہم محافل نعت خوانی رکھیں, لیکن اگر رسول کی سیرت پر, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہ ہو تو کبھی معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب اس وقت آئے گا کہ جب ہم رسول کی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں. ہم اپنے پاکستان کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہمارے حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا اصول بتائے ہیں. توجہ چاہوں گا. میری نظر میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو کسی ملک میں انقلاب لانا چاہتا ہے, اور انقلاب مصطفی, انقلاب محمدی, سب سے پہلے اسے اپنے کردار کو ثابت کرنا چاہیے. اگر وہ بے کردار ہوگا, اگر اس کی شخصیت میں کمزوری ہوگی, بے عمل ہوگا, وہ کہے کچھ کرے کچھ, تو پھر وہ مصطفی انقلاب نہیں لا سکتا, وہ محمد رسول اللہ کا انقلاب نہیں لا سکتا, وہ کوئی اور انقلاب ضرور ہو سکتا ہے. رسول خدا تو وہ ہستی تھے کہ نبوت سے پہلے کا جو عرصہ, یعنی بعثت رسول سے پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے, 40 سال رسول خدا اپنے کردار کو عرب جاہلوں کے درمیان منواتے رہے, مشرکوں کے درمیان, کافروں کے درمیان منواتے رہے. یہاں تک کہ رسول خدا نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اگر محمد تمہیں کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم سے جنگ کرنے کے لیے, کیا اس بات کو قبول کر لو گے؟ کہا کہ محمد تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تم امین ہو, تم صادق ہو, کبھی ہم نے تمہیں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی دروغ کہتے ہوئے نہیں دیکھا, تم نے بس کہہ دیا ایمان لے آئے. جب اپنی صداقت اور اپنے کردار کو منوا لیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعار اسلام ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. لہذا معاشرتی انقلاب لانے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ جو قائد ہے جو رہنما ہے وہ اپنی صداقت اور اپنے اخلاص کو تو منوائے. جب اپنی صداقت اور اخلاص کو منوائے گا تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اگر انسان کا رویہ متضاد ہو, کہے کچھ کرے کچھ, گھر میں کچھ ہو باہر کچھ ہو, تقریر میں کچھ ہو اور عمل میں کچھ ہو, تو ایسا شخص انقلاب نہیں لا سکتا. ایران میں 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا. طالبان کی طرح ہتھیار اٹھا کر نہیں, کلاشنکوف اٹھا کر نہیں, بم دھماکے کر نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کو اپنا کر. امام خمینی نے جو کہا سب سے پہلے خود اس پر عمل کیا, اپنی کردار سازی کی اور معاشرے کی کردار سازی کی, لوگوں کی فکر کو تبدیل کیا, لوگوں کو شعور دیا, لوگوں کو معرفت دی. آپ معرفت نہ دیں, شعور نہ دیں, بندوق کے ذریعے سے لوگوں کو شریعت منوانے کی بات کریں, اور وہ بھی شریعت ملا عمر کی, وہ بھی شریعت طالبان کی. مٹھی بھر جاہل, نادان, احمق, پاجی لوگ, نجس لوگ, بے گناہوں کا خون بہانے والے, شریعت کی تمام حدود کو پامال کرنے والے آج شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ کتنا تمسخر ہے اسلام سے, کتنا تمسخر ہے. وہی جو توہین رسالت کرتے ہیں آج رسول کی شریعت کے نام نفاذ کی بات کرتے ہیں. میں 3 سال پہلے مدینہ منورہ جانے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا, فرصت عطا فرمائی, توفیق عطا فرمائی. میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک ایرانی کسی بلوچی وہابی سے الجھ رہا ہے. تصدیق کیا, میں نے دیکھا کہ بحث ہو رہی ہے توسل کے اوپر, شرک کے اوپر. یہ ایرانی زیارت پڑھنا چاہتا ہے, رسول کے روزے کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ شرک ہے. ایرانی اس سے بحث کرتا ہے, میں بھی اس بحث میں شامل ہو جاتا ہوں. اور اس کے بعد جب بحث کا تبادلہ ہوا تو میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ تم نے اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب کے روزوں کو جنت البقیع میں ڈھا دیا ہے, گرا دیا ہے, تو جس دلیل کی بنیاد پر تم نے اہل بیت کے روزوں کو گرایا ہے, ان کے حرم کو مسمار کیا ہے, منہدم کیا ہے, تو رسول اللہ کے روزے کو منہدم کیوں نہیں کیا؟ جو دلیل ادھر ہے وہی دلیل تو ادھر بھی ہے. اب آپ سوچیں کہ جو میرے بھائی نے عرض کیا کہ یہ خوارج جو دل میں رسول کی محبت نہیں رکھتے بلکہ دل میں رسول کی نفرت اور کینہ رکھتے ہیں. ایک دفعہ جسارت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے, جسارت آپ دیکھیے, بہت معذرت چاہتا ہوں میں جو یہاں سب بیٹھے ہوئے, کہ اگر ہمیں مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس روزے کو اٹھانے میں ایک منٹ دیر نہ کرتے. اللہ اکبر, یہ ان کے جذبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق, کہ اگر مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم ابھی اس روزے کو گراتے تھے. شرک ہے, بدعت ہے. تو ایسے بد کردار لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں, انقلاب کی بات کرتے ہیں, شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کے متبرک نام کو اپنی نجس زبان سے لیتے ہیں. لہذا پہلا اصول معاشرتی انقلاب کے لیے, مصطفی انقلاب کے لیے کردار ہے. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی حق والا ہونا چاہیے. حصول حق بے وسیلہ حق. یہ نہ ہو کہ تم اگر کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کسی مومن کے جیب سے پیسے چرا کر غریب کی مدد کرو. آپ کہیں جناب میں نے تو بڑی نیکی کا کام کیا, 100 روپے ادھر سے چرائے, دس دس روپے فقرا کے اندر تقسیم کر دی. تو یہ کون سی نیکی ہے بھائی؟ وہ اپنے تئی سوچ رہا بہت بڑی نیکی میں نے کی ہے. رسول اللہ نے اس منطق کو ٹھکرایا ہے. نہیں, اگر ہدف مقدس ہے تو راستہ بھی مقدس ہونا چاہیے. ہدف اگر مقدس ہے تو وسیلہ بھی مقدس ہونا چاہیے. لہذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم وفات پاتے ہیں, رحلت فرماتے ہیں, تو اس وقت میں چاند گرہن ہوتا ہے. جیسے ہی چاند گرہن ہوتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کے فرزند کی موت کی وجہ سے چاند گرہن ہوا ہے, یہ نشانی ہے کہ آپ کے فرزند اس دنیا سے چلے گئے. اب آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام لیڈروں کی طرح ہوتے, عام سیاست دانوں کی طرح ہوتے تو کیا کہتے؟ فوراً اس فرصت سے فائدہ اٹھاتا سیاست دان اور کہتا ہاں یہ میرے بیٹے کی وجہ سے چاند گرہن ہوا ہے. لیکن رسول اللہ جو حصول حق بے وسیلہ حق کے قائل تھے اور یہ اصول اپنی امت کو سکھلا رہے تھے, فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم جو اس دنیا سے گیا ہے اور یہ چاند گرہن جو اس کائنات میں ہوا ہے, اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ کو ان غلط ہتھکنڈوں کی ضرورت نہیں ہے. آج طالبان یا طالبان ایلیمنٹس اگر پاکستان میں شریعت چاہتے ہیں تو بم دھماکے کر کے شریعت لاؤ گے, عورتوں کو قتل کر کے شریعت لاؤ گے, کلاشنکوف سے دھمکا کر, بم دھماکوں سے, خودکش حملوں سے دھمکا کر تم شریعت لاؤ گے. کہو یہ ہدف بڑا مقدس ہے, ٹاک شوز کے اوپر آ کر نام نہاد ملا کہتے شریعت کا تو مطالبہ کر رہے ہیں وہ لوگ. شریعت تو کوئی بری چیز نہیں ہے, شریعت تو کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے. بھائی ایسی شریعت بہت ڈراؤنی ہے کہ جس شریعت کے نظام کا والی اور وارث ملا عمر ہو وہ ڈراؤنی ہے, وہ ڈرنے والی شریعت ہے جس کو طالبان نافذ کریں گے بم دھماکوں کے ذریعے سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں مجھے بتائیے کہیں رسول اللہ نے تلوار کے ذریعے سے قتل کی دھمکی دے کر لوگوں کو کہا کہ اسلام قبول کرو. وہ رحمت للعالمین ہے, وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے, مسلمانوں کو تو چھوڑیں آپ. افسوس کہ آج کلمہ گو مسلمان ان کی نظر میں کافر ہے. آج پاکستان میں پاکستان کی اقلیتوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اسلام قبول کر لو, ملا عمر کا اسلام قبول کر لو, طالبان کا اسلام قبول کر لو. آج سنی مسلمانوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے, شیعہ مسلمانوں کو بھی کافر کہا جاتا ہے. آج سنیوں کو بھی دھمکایا جاتا ہے, شیعوں کو بھی دھمکایا جاتا ہے. یہ کون سی شریعت ہے؟ کس وسیلے سے, کس راستے سے تم اسلام کا نفاذ چاہتے ہو؟ یقیناً یہ محمد رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے. یہ یزید کا راستہ تو ہو سکتا ہے, یہ خوارج کا راستہ تو ہو سکتا ہے, لیکن رسول اور ان کے اصحاب منتجبین کا راستہ نہیں ہو سکتا, محمد اور آل محمد کا راستہ نہیں ہو سکتا. درود بھیجو محمد اور آل محمد. لہذا یہ ایک دوسرا اصول, میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. تیسرا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے دوسروں پر رحمت سے پیش آنا, طاقت رکھتے ہوئے, قدرت رکھتے ہوئے دوسروں پر رحم کھانا, یہ رسول اللہ کا کردار ہے کہ آج دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. رسول کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہے, اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہے, لیکن اللہ نے بھی نبی کے کردار کو اتنا قوی کیا ہے, اتنا پاک کیا ہے کہ آج دنیا میں رسول کی تعلیمات پھیلتی چلی جا رہی ہیں. ایک کافر آیا, رسول اللہ آرام فرما رہے تھے, تلوار لے کر رسول کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ محمد آج تمہیں کون قتل ہونے سے بچا سکتا ہے، میں ابھی اگلے لمحے تمہیں قتل کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ آنکھ کھولی، دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ حملہ کرے۔ رسول نے بھی مسکرا کر دے کر کہا کہ وہ ہستی کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی لگام ہے وہی میری جان کو بچا سکتا ہے۔ بس یہ ملعون ایک دفعہ رسول پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ پتھر سے ٹکرایا اور زمین پر گرا۔ رسول نے بڑھ کر اس کی تلوار کو سنبھالا اور اس کے بعد کہا کہ اے ملعون، اب یہ بتا کہ کون مجھے تجھے قتل کرنے سے بچا سکتا ہے۔ وہ بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی رحمت مجھے بچا سکتی ہے، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت میری جان کو بچا سکتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا، مسکرا کر کہا کہ آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ، قتل کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ حبیب خدا ہیں، آپ کا مقام کوئی کم نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے کہ جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن رسول اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا، اس شخص نے رسول کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات، طاقت رکھتے ہوئے دوسرے پر رحم کرنا۔ آج طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اب نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ انٹرنیٹ کی دنیا میں زندگی گزارنے والے یہ نوجوان آپ کے اس مکرو چہرے کو دیکھ کر، اسلام کا جو مکرو چہرہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا نوجوان نسل اسلام سے نزدیک ہوگی یا دور ہوگی؟ لہذا اہم ترین اصول یہ ہے کہ قدرت و طاقت کے باوجود اگر دوسرے پر رحم کر سکتے ہو تو رحم کرو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برخلاف عمل ہو رہا ہے۔ اور آخری بات میں کروں گا وہ ہے وحدت اور ہم آہنگی۔ آج میرے بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی سنت اتحاد کونسل کے ہمارے رہنما کہ دیکھیں قاران عزیز، اس وقت دشمن کی کوشش یہ ہے، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور نام نہاد اسلامی ممالک جو امریکہ کے پٹھو ہیں، آج انہوں نے پوری دنیا میں تکفیریت کا ایک سیلاب، ایک طوفان اٹھا دیا ہے۔ امریکہ ایک طرف ڈائریکٹ حملے کرتا ہے افغانستان پر، عراق پر، پاکستان پر ڈرون حملوں کے ذریعے سے، دوسری طرف تکفیری گروہوں کو تربیت دے کر انہیں مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتلائیں کہ یہی نام نہاد مسلمان جو آج بم دھماکے کر رہے ہیں مختلف اسلامی ممالک کے اندر اور مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مزاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں، امام بارگاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، حرم اہل بیت کو نشانہ بنا رہے ہیں، آیا ان لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا یا ڈائریکٹ امریکہ نے زیادہ نقصان پہنچایا؟ نام نہاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے۔ اور بہرحال ان کے پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی مظلومیت یہ تھی کہ مسلمان ان کے مقابلے میں تھے، رسول اللہ کے مقابلے میں کفار و مشرکین تھے، علی کے مقابلے میں مسلمان تھے۔ آج بیان ہی وہی صورتحال ہے کہ مسلمان مسلمان کو کافر کہہ کے، مرتد کہہ کے قتل عام کرے۔ خوارج دوبارہ سے سر اٹھا چکے ہیں پاکستان کی سرزمین پر، مجلس وحدت مسلمین وہ تنظیم ہے کہ جس نے پاکستان کے دفاع کا تہیا کیا ہوا ہے، جس نے پاکستان کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہوا ہے. آج ہم اپنے حقیقی سنی بھائی کہ جو اپنے دل میں رسول کی محبت رکھتے ہیں, جو عاشق رسول ہیں, جو عاشق اہل بیت ہیں, ہم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دشمنوں کو شکست دے کر رہیں گے. یہ نام نہاد مسلمان جو ملک میں اپنی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, یہ دراصل شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے, حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں, پاکستان پر قابض ہونا چاہتے ہیں. ان کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی پلمبرنگ کرتا تھا, کوئی ڈرائیوری کرتا تھا, کوئی جوتے جوڑتا تھا, آج وہ امیر المومنین بننے کے چکر میں. بھائی جاہل آدمی کبھی امیر المومنین بن سکتا ہے؟ اللہ نے اس منصب کو ان کو عطا فرمایا کہ جن کے دل میں اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا, جو علم لدنی کے مالک ہیں, جو عصمت طاہرہ کے مالک ہیں. تم امیر المومنین بننا چاہتے ہو, اپنے اس بد کرداری کے ساتھ, بد خصلتی کے ساتھ, ان جنایتوں کے ساتھ, ان گناہوں کے ساتھ. انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ آج شیعہ اور سنی جس منطق کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ طالبان اور گورنمنٹ مذاکرات ایک ڈھونگ ہے, اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہے, دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ ہماری منطق ثابت ہو کر رہی ہے, یہ مذاکرات ناکام ہوں گے اور انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ مل کر پوری ملت اسلامیہ پاکستان میں شیعہ سنی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مٹھی بھر دہشت گردوں کا قلق عمل کر دیں گے انشاءاللہ. ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, کتنے افسوس کی بات ہے, نام نہاد ملا ٹی وی کے اوپر آ کر ہمیں ڈراتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پھیل چکے ہیں, یہ بم دھماکے کریں گے, یہ کریں گے, یہ وہ کریں گے. افسوس کی بات ہے, پاکستان کی پاک فوج کے اندر یہ اہلیت موجود ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کر سکے, پاکستان کے بچے بچے میں یہ عزم اور حوصلہ موجود ہے کہ اپنی سرزمین کا دفاع کر سکیں, اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں, اپنے دین کا دفاع کر سکیں. لہذا انشاءاللہ مجلس وحدت مسلمین اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر انشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھائے گی. الحمدللہ یہ میلاد اسی شیعہ سنی وحدت کی ایک علامت ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. علامہ راجہ ناصر صاحب مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل, انہوں نے اس سال اعلان کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن شیعہ سنی یونٹی کا دن ہوگا. انشاءاللہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہم پورے اس ہفتے میں بلکہ پورے مہینے میں انشاءاللہ میلاد منائیں گے اور انشاءاللہ شیعہ سنی مل کر رسول سے اپنے عشق کا اظہار کریں گے, چونکہ جب تک عشق رسول موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہمارے دین کو نہیں چھین سکتی, ہمارے ملک کو نہیں چھین سکتی. اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت محبت اور عشق عطا فرمائے, ہم سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد کی زیارت نصیب فرمائے. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, جو جن بہنوں نے مجلس وحدت مسلمین کی اس مقدس محفل کا اہتمام کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والی ہماری بہنیں جو یہاں تشریف لائی ہیں, زحمت کی ہے انہوں نے, اسی طرح سے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہمارے بھائی جو تشریف لائے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور دشمنان پاکستان, دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے بلند تر صلوات.